Sí. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حشر کے آخری رکوع کی چند آیات تلاوت کی ہیں. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے لیے ایک دستور بیان فرمایا ہے. انسان اور حیوان کے درمیان جو فرق ہے، جو فصل ہے، وہ یہی ہے کہ انسان وہ اپنے آنے والے مراحل اور زمانہ، آنے والے دن واقعات، ان کے لیے وہ تیاری کر کے رکھتا ہے، اور حیوان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شعور عطا نہیں کیا کہ وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے منصوبہ بندی کر سکتا ہو. البتہ انسان نے بھی پھر یہ فرق کیا جاتا ہے کہ آیا وہ انسان صرف دنیا کے مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہے، مصروف ہے اور عمل میں لگا ہوا ہے، یا آخرت کے حوالے سے بھی اس کو اپنے مستقبل کی فکر ہے. وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں انسان ہونے کے باوجود حیوانوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جانوروں کے ساتھ بلکہ اس سے بھی گئے گزرا کہا ہے، وہ کون سا انسان ہے؟ وہ انسان وہ ہے کہ جو اپنے حقیقی مستقبل اور یقینی مستقبل، اس کو وہ بھلا بیٹھا ہے، جبکہ عارضی مستقبل اور دنیاوی مستقبل کے فکر میں دن رات مصروف رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ, کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں, یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں, جیسے کہ کتا ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ, بعض لوگ ایسے ہیں وہ دنیا میں اس طرح کھاتے پیتے ہیں اور چرتے ہیں بے فکری سے جیسے کہ جانور چوپائے چرتے ہیں اس طریقے سے, اور ان کا انجام بھی پھر قرآن کریم نے خود بیان فرما دیا والنار مثوى لهم, ان کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے. اولئك كالانعام بل هم اضل, ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ جو افراد آپ کا پیغام قبول نہیں کرتے یا جو افراد دین اسلام کی تعلیمات کے منکر ہیں, جن کو اپنے مستقبل کے حوالے سے اور اللہ کے حضور آخرت میں پیش ہونے کے حوالے سے شکوک و شبہات ہیں, جو اللہ تبارک و تعالی سے شرک کرتے ہیں, یہ سب کے سب یہ تو جانوروں سے بھی اور چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں. یہ قرآن کریم کی تمام وعیدات اور مخصوص افراد کے بارے میں اتنے سخت کلمات کیوں کہے جا رہے ہیں؟ یہ اسی لیے کہے جا رہے ہیں کہ ابتدا میں نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے پیش کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور ہر شخص کو ہر بندے کو چاہیے کہ وہ دیکھے, وہ محاسبہ کرے, وہ تیاری کرے اس کی جو وہ کل ہونے والا ہے, کل اس کے ساتھ پیش آنے والا ہے. اور پھر آگے ایک ہی آیت میں دوبارہ فرمایا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. یہ جو اللہ تبارک و تعالی کا تقویٰ ہے, اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا خوف ہے, علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہی وہ اصل تعلیم ہے, یہی وہ اصل کیفیت ہے جو ایک انسان کو حیوان سے جدا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں اور حیوانوں میں بہت ساری خصوصیات مشترک رکھی ہیں. ایک حیوان کو پیاس لگی ہو, اس کے سامنے حرام مشروب ہو, تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا, وہ ضرور اس کو پیے گا. ایک حیوان کو نفسانی خواہشات پیدا ہوئی ہو اور خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے کا موقع میسر ہو, تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا, وہ ضرور اس میں کوشش کرے گا. لیکن اس کے برخلاف ایک مومن, اگر وہ اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات کو بکمال قبول کر لیتا ہے, تو وہ پیاس سے مر جائے گا لیکن اللہ کو ناراض کرنے والا مشروب وہ منہ کے قریب نہیں لائے گا. یہ طاقت, یہ ہمت, یہ عزم, یہ حوصلہ, یہ اللہ کی تقویٰ سے پیدا ہوا ہے. ایک مومن کو بھوک لگی ہو اور سامنے جو کھانا موجود ہو معلوم ہو کہ وہ حرام ہے, اس کا کھانا جائز نہیں ہے, تو وہ کئی ایام تک اور کئی زمانے تک بھوک کو برداشت کر لے گا، لیکن حرام چیز کا نوالہ حلق سے نیچے نہیں اتارے گا۔ یہ جو فرق پیدا ہوا ہے، یہ جو اخلاق میں تغیر آیا ہے، یہ حیوان سے جو انسان کی طرف ایک بشر آتا ہے، یہ یقیناً ہمارے دین اسلام اور قرآن کریم اور سنت نبویہ کی تعلیمات سے ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ بخاری شریف جلد ثانی میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک باب قائم کیا ہے کہ یہ باب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کھانا تناول کرنا شروع نہیں کرتے تھے جب تک کہ ان کو بتلا نہیں دیا جاتا تھا کہ یہ کھانا کون سے صحابی کے گھر سے آیا ہے اور کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ چونکہ کھانے کا ذکر ہوا تو آج کل ہمارے بھائی لوگ وہ اس معاملے میں نہایت ہی غیر محتاط ہو چکے ہیں، چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اسلام حدیث العہد تھا، ابتدا تھی، اسلام شروع ہوا تھا، پھیل رہا تھا، اور لوگوں کے اندر کفر کی مقایجات، کفر کی عادات یا کفر کے بعض عقائد، ان کی موجودگی کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا تھا، اور مشرکین وہ بتوں کے نام پہ اور غیر اللہ کے نام پہ اونٹ کاٹتے تھے، ذبح کرتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے، نظریں ہوتی تھیں، نیازیں ہوتی تھیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل مبارک وہ امت مسلمہ کے لیے قابل اقتداء ہے، بلکہ واجب الاقتداء ہے، سنت کا متبع ہونا ایک مومن کے لیے نہایت ضروری ہے۔ آج کل کے اوقات میں ہمارے اور آپ کے اس پرفتن دور میں ایسے افراد پیدا ہوئے ہیں، ایسے بدعقیدہ پیدا ہوئے ہیں کہ جو غیر اللہ کے نام پہ اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی برسی مناتے ہیں، چالیسواں مناتے ہیں، اور تیجا کرتے ہیں، اور کنڈے کرتے ہیں، نہ جانے کس کس قسم کی خرافات اور لایانیات اس کو اپناتے ہیں، اور ان کو شیطان کی طرف سے اس بات پر اکسایا جاتا ہے کہ ہمارے صحیح العقیدہ اور کامل ایمان والے بھائی ان کو بھی ان تمام لایانیات میں ملوث کیا جائے اور ان کو بھی کسی طرح شامل کیا جائے۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص کو اس حوالے سے نہایت محتاط رہنا ہوگا کہ اس حلق سے، اس منہ سے جو بھی نوالہ اترتا ہے اس سے پہلے یقین کر لیا جائے، اس سے پہلے تحقیق کر لی جائے کہ یہ آنے والا کھانا، یہ خوراک، یہ خدا نہ خواستہ کہیں حرام کی تو نہیں ہے، کہیں غیر اللہ کے نام پر تو نہیں ہے، کہیں کسی بابے کی نیاز تو نہیں ہے، کسی درگاہ کی نیاز تو نہیں ہے۔ یہ ہمارے بنیادی عقائد کا حصہ ہے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ باتیں ہمارے بعض بھائیوں کو خوشگوار نہ لگ رہی ہوں، لیکن اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے حکم ادنا لا الہ الا اللہ حق بیان کرنا اور حق اپنے بھائیوں کو سمجھانا اور اپنے مسلمان بھائیوں کا عقیدہ محفوظ رکھنا یہ نہایت ضروری ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی اس میں ملوث ہو جاتا ہے، مرتکب ہو جاتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ قرآن کریم بیان کر رہا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالی کی دست قدرت میں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں، اللہ کی عظمت میں کوئی بعید نہیں ہے کہ ایک مومن کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالی وہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں. لیکن قرآن کریم نے مومنین کے لیے ایک قاعدہ اور اصول بیان فرما دیا ہے کہ یاد رکھو، شرک وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قابل معافی نہیں ہے. لہذا میرے محترم بھائیوں، ہمیں شرک سے بھی بچنا ہوگا، اور شرک کی طرف لے جانے والے جو دوائی ہیں، جیسے علماء کرام فرماتے ہیں کہ زنا کے دوائی سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا زنا سے بچنا ضروری ہے. شراب نوشی کے دوائی یعنی اس طرف ایک مومن کو لے جانے والے، اس سے بچنا بھی اتنا ضروری ہے جتنا شراب نوشی سے بچنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی، وہ عملاً اور فعلاً اس سے بھی بچنا نہایت ضروری ہے. اسی طرح جو دوائی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی طرف ایک مومن کو لے جا رہے ہوں، ان سے بھی محتاط رہنا، ان سے بھی ہوشیار رہنا، یہ ایک مومن کے لیے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ اگر دوائی سے مومن دور رہے گا تو پھر وہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا، اور اگر وہ اس معاملے میں کچھ نرمی کرے، سستی کرے، غفلت کرے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ پتہ بھی نہ چل سکے اور وہ گناہ کی اندھیری کھائیوں میں پھسل کر چلا جائے. میرے محترم بھائیوں، یہ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے جو تعلیم فرمائی ہے، جو حکم فرمایا ہے، وہ ایک مسلمان کی زندگی کے تمام کے تمام معاملات، اس کے تمام کاموں کی اصلاح کے لیے کافی ہے. کیسے؟ وہ اس طرح کے مومن، وہ اپنی زندگی کے ہر ہر لمحے میں اور ہر ہر گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی کا تقویٰ، اللہ تبارک و تعالی کا خوف اگر اپنے قلب میں، اپنے دل میں بسا لے، رچا لے، تو دنیا کے اندر آنے والے جتنے بھی واقعات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاقیات ہیں، ہر ایک میں اللہ کا خوف جب اس کے دل میں ہوگا تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے ناراض کرنے والے اعمال وہ نہیں اپنائے گا. علماء کرام نے اس آیت کے ذیل میں بیان فرمایا ہے کہ ایک منظم نظام کو جاری رکھنے کے لیے، ایک منظم نظام کو مضبوط رکھنے کے لیے اس میں خوف کا عنصر کا شامل ہونا نہایت ضروری ہے. مسلمانوں کو غلط کاموں سے روکنے کے لیے، قتل و قتال سے روکنے کے لیے، زنا سے روکنے کے لیے، شراب نوشی سے روکنے کے لیے، تہمت سے روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام حدود اور قصاص کا قائم فرمایا ہے، اس کی روح کے اندر بھی ایک خوف کا عنصر شامل کیا گیا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اگر عقل سے غور کرو اور عقل سے کام لو تو قصاص کے اندر ہی در حقیقت ایمان والوں کی حیات ہے، ان کی سلامتی ہے اور ان کی حفاظت ہے. گھر کے اندر اگر گھر کے سربراہ کا خوف پایا جاتا ہے تو گھر کا نظام درست چلتا ہے. تمام گھر والے، تمام بچے، تمام خواتین وہ ایک مخصوص دائرے میں رہتی ہیں، اس سے آگے بڑھنے کی اجازت ان کو نہیں ہوتی. اور اگر یہ خوف ختم کر دیا جائے اور یہ بات اپنا لی جائے کہ جس کا جو جی چاہے وہ کرتا پھرے، شتر بے مہار کی طرح، تو دنیا کے بڑے بڑے ادارے اور انتظام تو دور کی بات ہے، ایک گھر کے اندر بھی اگر خوف دور کر دیا جائے تو اس گھر کا نظام وہ درہم برہم ہو جاتا. یہ فلسفہ اور یہ حقیقت کہ اللہ تبارک و تعالی نے گھر میں مرد کو بڑا بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے، خاندان کا چشم براہ بنایا ہے، یہ ہمارے کوئی رسم و رواج کا حصہ نہیں ہے. یہ کسی کی اپنی طرف سے گھڑی ہوئی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم کی تعلیمات کا حصہ ہے. اس کی نشانی کے طور پہ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ عناصر، وہ اسلام دشمن قوتیں جن کا کام دن رات ہمارے دین کے خلاف کام کرنا ہے، ہمارے دین کو کمزور کرنے کی کوششوں میں لگے رہنا ہے، دنیا کے اندر 50,000 مسائل ہیں جن میں پورے پورے ملک، پوری پوری قومیں مبتلا ہیں، پوری پوری قومیں ان کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو ایک بات بہت کھٹکتی ہے، کہتے ہیں کہ جی خواتین کو مردوں کی برابری دینی چاہیے. یہ ان کو اس بات کا کھٹکنا، اس بات کا ناگوار گزرنا، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے. میں آج بالفرض یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ اسلام کے اندر مرد اور خاتون کے مقام کا فلسفہ نکال دیا جائے، کل کو اسلام دشمن قوتیں اس کا نام تک نہیں لیں گی کہ مرد کا کیا مقام ہونا چاہیے معاشرے میں، خاتون کا کیا مقام ہونا چاہیے. یہ ہمارے بھولے بھالے بھائی اور بہنیں وہ ان کی چٹپٹی باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی اچھی بات کر رہے ہیں کہ سب کو برابری کا مقام دینا چاہیے. حقیقت ایسی نہیں ہے. برابری کا مقام تو تب دیا جاتا ہے نا جب ایک آدمی خود اس کا اہل ہو. ان کے اپنے معاشرے میں خاتون کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جس طرح خاتون کو صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل کا ایک آلہ سمجھ لیا گیا ہے، اور ان کے اٹھنے بیٹھنے میں اور ان کے لباس میں اور ان کے چلنے پھرنے میں اور ان کی ہر ہر چیز میں مرد کی نفسانیت اور مرد میں پائے جانے والی خواہشات کو ابھارنے کا پورا پورا خیال رکھا جاتا ہے. نہ نکاح ہے نہ کوئی نظام ازدواج ہے, چند دنوں کا رشتہ قائم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے, بات ختم ہو جاتی ہے. اور پیدا ہونے والی اولاد وہ ذلیل و خوار ہوتی ہے, کبھی کہیں اپنے باپ کو ڈھونڈتی ہے کبھی کہیں ڈھونڈتی ہے. یہ سب دین اسلام کی تعلیمات سے دوری کے نتائج ہیں. لہذا ہمیں بحیثیت ایک مسلمان کے اس بات پر بھی مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے معاشرتی نظام مقرر کیا ہے ہم اس کو ضائع ہونے نہ دیں, ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے پھسلنے نہ دیں. ورنہ خدا نہ خواستہ زیادہ عرصہ نہیں لگتا معاشرے کے اندر تباہی کے پھیلنے. یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو خواتین پر ایک خاص درجہ عطا فرمایا ہے, وہ درجہ اللہ کی دین ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہی عطا کیا ہے. اگر کسی کو اس سے حسد ہے, کسی کو پریشانی ہے, کوئی اس حکم کو نہیں مانتا, تو میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. قرآن کی آیت کے منکر وہ تو ایمان کے اندر موجود نہیں رہتا. اور مردوں کو کس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضل عطا فرمایا, یہ مقام عطا فرمایا؟ بما انفقوا من اموالهم, اس لیے کہ مرد اس کے ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاندان کا, اپنے گھر کا اور اپنے تمام اہل و عیال کا نان نفقہ لگایا ہے. میرے محترم بھائیوں, ذرا غور کیجئے اس آیت میں. اگر خاتون اپنے نفقے کی خود ذمہ دار ہوتی تو پھر مرد کی افضلیت باقی رہتی یا ختم ہو جاتی؟ اور اگر خاتون یہ کہے کہ میں اپنے معاملات میں خود کفیل ہوں اور مجھے اپنے خاوند کی یا مجھے اپنے باپ کی یا مجھے اپنے بڑے بھائی وغیرہ کی نان نفقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو اس کا یہ کہنا یقیناً کہیں نہ کہیں اس قسم کی حرکتوں پر اس کو مجبور کرے گا, گھر سے نکلنے پر مجبور کرے گا, دنیا کے اندر لوگوں سے معاملات کرنے پر مجبور کرے گا. اور حقیقت میں یہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کی تعلیمات کے خلاف. اسلام کے اندر جب کوئی شخص نکاح کرنا چاہتا ہو تو نکاح کے صحت کی شرائط میں سے ایک شرط وہ خاوند کا نان نفقے کے بوجھ اٹھانے کا اہل ہونا ہے. اگر اسلام کے فلسفے میں خاتون کو کھلے عام اجازت دے دی جاتی کہ جو آپ کا جی چاہے جیسے جی چاہے آپ وہاں جا کر اپنی جاب کر لیں, نوکری کر لیں, بزنس کر لیں, تو پھر نکاح کے اندر اس شرط کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ یہ ایک مسلمان خود عقل سلیم سے فیصلہ کر سکتا ہے. آج کل کے دور میں ہمارے بہنیں مائیں وہ جس طریقے سے جرأت کرتے ہوئے اللہ کے دین کے خلاف دھجیاں بکھیرتے ہوئے باہر نکلتی ہیں, دنیا کے معاملات میں ملوث ہوتی ہیں, لوگوں سے ہم کلام ہوتی ہیں اور شیطان ان کو ایسے کاموں پر مجبور کر دیتا ہے کہ جس کے کرنے میں مرد کو بھی حیا آتی ہو خاتون کرنے لگی ہوں. یہ سب کیا ہے؟ یہ حقیقت میں ہمارا دین کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے. اور ہمارے بعض ایسے بھائی جو اپنے آپ کو نئی روشنی کا حامل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی دل شرافت والا ہونا چاہیے، تقویٰ والا ہونا چاہیے. اگرچہ ہماری بہن وہ نیم برہنہ ہو کر باہر نکلے، لیکن کسی کو اس کی طرف آنکھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ ایک عجیب اور غریب فلسفہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ بڑے مومن تھے یا صحابہ بڑے مومن تھے؟ آپ کا ایمان زیادہ مضبوط ہے یا صحابہ کرام کا ایمان زیادہ مضبوط تھا؟ امہات المومنین کا احترام اور عقیدت آپ زیادہ کرتے ہیں یا صحابہ کرام زیادہ کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو یہ حکم فرما دیا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. صحابہ کرام کو یہ حکم ملا کہ خبردار، آج کے بعد امہات المومنین سے اگر کوئی بات کرنی ہو، کوئی ضروری معاملہ پوچھنا ہو، تو پردے کے پیچھے سے پوچھا کرو، سامنے جانے کی اجازت ہرگز نہیں ہے. میرے بھائیوں غور کیجئے گا، کس کے بارے میں یہ حکم آ رہا ہے؟ امہات المومنین. اور امہات المومنین قرآن سے ثابت ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہوگی وہ امت کی ماں ہوگی، امہات میں سے ہوگی. اور ماں اور بیٹے کا رشتہ کتنا عظیم رشتہ ہوتا ہے، کتنا مخلص رشتہ ہوتا ہے، کتنا اخلاص والا رشتہ ہوتا ہے. لیکن اسلام کی تعلیمات کو ملحوظ ہے خاطر رکھنا یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہماری مائیں ہیں، ہم ان سے پردہ کیوں کریں؟ نہیں، اسلام تو نام ہی تسلیم کا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب ایک حکم نازل فرما دیا تو بس اب اس حکم پر عمل ہونا چاہیے، اس میں چون چرا نہیں ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو یہ ارشاد فرمایا کہ تعلیمات کے اندر، اسلام کے احکام میں اور اسلام کے تمام مراحل میں وہ زیادہ شکوک اور شبہات کا شکار نہیں ہوا کرو، زیادہ سوالات نہیں کیا کرو. ان تبد لکم تسؤکم، اگر ان کی حقیقتیں آپ کے سامنے آشکار کر دی جائے تو وہ آپ لوگوں کے لیے ناگوار ہو سکتی ہیں. بعض مقامات پر احتیاط نہایت ضروری ہوتی ہے، اور احتیاط اور وسوسے میں فرق ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں اور کسی کے اعمال اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے وہ شخص شکوک اور شبہ اور وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے. لہذا ہمیں بحیثیت مسلمان کے اپنی زندگی کے تمام مراحل پر نظر ڈالنی ہوگی، اپنی زندگی کے ہر ہر شعبے پر اور ہر ہر لمحے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا ہم نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ پر کتنا عمل کیا ہے. اور جہاں تک ایک مومن سے ہو سکے وہ اللہ تبارک و تعالی کے تعلیمات اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو اپنائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی کا تقوی وہ اس کے ساتھ شامل ہوتا رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال پوچھا ہے مرحومین کے لیے پڑھی جانے والی مسنون دعا کیا ہے؟ مسنون دعائیں تو بہت ساری ہیں, جتنے بھی حدیث شریف کی معتبرات کتابیں ہیں ان کے اندر باقاعدہ محدثین نے دعوات کے نام سے باب قائم کیا ہوتا ہے, اور ان ابواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی مرحومین کے لیے دعائیں کی ہیں تو ان میں سے اکثر وہاں پر ذکر ہوتی ہیں. سوال یہ نہیں بنتا, سوال یہ ہے کہ جب تعزیت میں دعا کی جاتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے, کس طرح کی جائے گی؟ حضرت والے صاحب رحمہ اللہ کا ہمیشہ سے یہی تحقیق اور عمل رہا ہے کہ تعزیت میں جب دعا کی جائے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بھائی جب فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. وہاں بخاری شریف میں الفاظ ہیں فرفع یدیہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی ہے. سورتوں کی ترتیب کیا فرض نمازوں کے علاوہ سنن و نوافل میں بھی ضروری ہے؟ اگرچہ احناف کے نزدیک نفل نماز کی ہر رکعت وہ ایک مستقل نماز ہے, لیکن اس کے باوجود علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے حاشیہ شامی میں یہ فرمایا ہے کہ نوافل کے اندر بھی سنتوں کی ترتیب کو ملحوظ رکھنا یہ بہتر ہے, احسن ہے. اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ نامناسب عمل کا مرتکب ہو رہا ہے, قرآن کریم کی ترتیب کو نہیں چھوڑنا چاہیے. سودا نام رکھنا کیسا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات میں سے ہیں, امہات المومنین میں سے ہیں, اور یہ لفظ سواد سے ہے. سواد کہتے ہیں سرداری کو, بڑے ہونے. آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے کہ اپنی بیوی کو تین چیزیں دیں, کوئی گفٹ وغیرہ, تو وہ شک کرتے ہیں کہ آپ نے طلاق دی ہے. جناب اس کے بارے میں کچھ وضاحت کریں. طلاق کے لیے منہ سے کہنا اور اس کے ساتھ ارادہ ظاہر کرنا یہ ضروری ہے. صرف تین چیزیں دینے سے کسی کو کوئی طلاق نہیں ہے. ہماری مسجد میں امام باقاعدہ تنخواہ نہیں لیتا, بلکہ اس کو محلہ والے اپنی زکات دیتے ہیں جس سے اس کا گزر بسر ہوتا ہے. تو اس طرح محلہ والوں کی زکات ادا ہو جاتی ہے, اور اس امام کا اس صورت میں نماز پڑھانا درست ہے یا نہیں؟ اگر امام کو زکات بطور تعاون کے دی جاتی ہے, مثلا امام کی تنخواہ مقرر ہے 8,000, 9,000, 10,000, ائمہ کی اس سے زیادہ کوئی دینے کو تیار نہیں ہے, تو اس کے علاوہ اگر کوئی تعاون دیتا ہے تو وہ تعاون قبول کر سکتا ہے, امام بشرط یہ کہ وہ مستحق ہو اور دینے والے کی زکات بھی ادا ہو جائے گی. لیکن اگر امام کو اسی بنیاد پر رکھا ہے کہ آپ ہماری نمازیں پڑھائیں اور ہم آپ کو اپنی زکات دیں گے, تو زکات کو بحیثیت اجرت کے دینا یہ جائز نہیں ہے. زکات یہ اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے, وہ نماز پڑھائے یا نہ پڑھائے آپ نے اپنے زکات اپنے مال میں سے زکات دینی ہی دینی ہے, لہذا اجرت بنا کے دینا جائز نہیں ہے. میں ہر ہفتہ کام پہ جاتا ہوں جہاں میرا اپنا دفتر اور فلیٹ بھی ہے, درمیانی مسافت 100 یا 120 کلومیٹر ہے, پھر واپس آ جاتا ہوں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ابھی صورت میں میں کام کی جگہ پر قصر پڑھوں یا نماز پوری پڑھوں؟ آپ نے خود لکھا ہے کہ وہاں پہ میرا دفتر اور فلیٹ ہے, تو جہاں پہ زمین کا مالک انسان ہو, خواہ وہ ایک انچ زمین ہی کیوں نہ ہو, تو وہاں پہ وہ مسافر نہیں ہوتا, مقیم ہوتا ہے, پوری نماز پڑھنی ہوگی. کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ سردیوں میں جب گیس بند ہوتی ہے تو کچھ لوگ کمپریسر لگا کر گیس کھینچ لیتے ہیں, تو لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وجہ سے تو باقی لوگوں کا حق دبایا جاتا ہے, تو کیا اس طرح کمپریسر کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ اگر وہ کوئی بھی کمپریسر استعمال نہ کرے تو کوئی بھی گیس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا. بہرحال یہ مسئلہ احتکار کے ذیل میں آتا ہے, یعنی وہ ایسے کام کرنا کہ جس میں دوسرے مسلمان بھائیوں کے حقوق ان کی حق تلفی ہوتی ہو. اگر اس بات کو یقین ہے کہ آپ کے عمل کی وجہ سے برابر والے پڑوسیوں کا حق مارا جا رہا ہے تو یہ یقیناً ناجائز ہے. اگر صرف احتمال ہو سکتا ہے, مثلا بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جن اوقات میں کھانا نہیں بنتا, گیس کا استعمال زیادہ نہیں ہوتا, اور انسان کو اپنی اشد ضرورت ہو اور یہ یقین ہو کہ ان کے اس عمل سے کسی اور کو زیادہ نقصان یا نقصان نہیں ہوگا, تو وہ یہ عمل کر سکتے ہیں. موبائل کی تصویر کا کیا حکم ہے؟ ہر قسم کی جاندار کی تصویر شریعت میں ممنوع ہے, البتہ بعض اوقات کسی بڑے گناہ یا بڑے نقصان سے بچنے کے لیے بعض نواحی کا مرتکب ہونا پڑتا ہے. اسی سلسلے میں حضرت والد صاحب نے یہاں سے جو جاری ہونے والے بیانات وغیرہ ہیں ان کی اجازت دی تھی. اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ ایسے بیانات تلاش کرتے تھے کہ جو ویڈیو میں ہوتے ہیں, اور ہمارے علماء حق نے بہت عرصے تک ان چیزوں سے دوری اختیار کی. تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ علماء سوء, اہل بدعت اور صحابہ کے دشمن, اس قسم کے لوگ وہ ہمارے مسلمانوں کے عقیدے پر زیادہ نظر انداز ہونے لگے. لہذا اگر کسی کو اس کی تفصیل چاہیے ہو, حضرت والد صاحب رحمہ اللہ نے سورہ نساء کی ابتدا میں اس میں بہت تفصیلی بحث فرمائی ہے, تو وہاں پہ آپ کو کافی جوابات مل جائیں گے. کیا شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے اگر کوئی نہ ہو؟ نہیں. شامی کتاب الجنائز میں منع کیا گیا ہے کہ بیوی کے مرنے کے بعد شوہر اس کو غسل نہیں دے سکتا. البتہ اگر اس کا الٹ ہو, شوہر کا انتقال ہو, تو بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے. غیر مقلدین حضرات جو تہجد کی اذان دیتے ہیں اس کے بعد چونکہ جماعت کی نماز نہیں ہوتی, تو اس اذان کی دعا کیسے پڑھی جائے گی؟ یا آپ انہیں سے پوچھیں, اذان وہ دے رہے ہیں تو وہ جواب بھی وہی دیں گے. قرآن پاک حفظ کے دوران سجدہ تلاوت والی آیات کا دورہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ سجدہ کافی ہوگا, یا جتنی مرتبہ ان آیات کو پڑھا گیا اتنی ہی مرتبہ سجدہ تلاوت کیا جائے؟ یاد رکھیے کہ مسئلہ سجدہ تلاوت کے اندر جو اعتبار ہوتا ہے وہ اتحاد مجلس کا ہوتا ہے. اگر مجلس ایک ہے, طالب علم اپنی جگہ پر بیٹھا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے, دہرا رہا ہے, تو جتنی دفعہ بھی وہ آیت پڑھی جائے گی اس کے بدلے میں اور اس کے ذمے میں ایک ہی سجدہ واجب ہوگا. البتہ اگر مجلس بدل گئی, مثلا صبح وہ آیت پڑھی, پھر شام کو آیت پڑھی, پھر دوپہر کو آیت پڑھی, تو اب یہ جو مجلسیں بدل رہی ہیں ہر مجلس کے مقابلے میں ایک سجدہ اس پر واجب ہوگا. میں روزانہ دو رکعت نفل پڑھتا ہوں اپنے والدہ کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے, ان نوافل کے ادا کرنے کا ثواب ان کو ملے گا؟ بالکل ملے گا. عقیدت التحاویہ امام تحاوی رحمہ اللہ نے جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے نقل فرمائے ہیں اس میں یہ بات وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ مردے کو اعمال کا ثواب وہ ملتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم, والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا حاجة إلا قضيتها, يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. محمد.